ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. سورة تغابن کی آیت نمبر 2, 3, 4، فرمایا اسی نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس نے تمہیں ایک خاص صورت دی، شکل دی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو تمہاری صورتوں کو اس نے بہت عمدہ بنایا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے برحق بنایا ہے. برحق کا مطلب کسی حکمت سے بنایا ہے، بلا وجہ نہیں بنایا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیوں کیا، تو جواب ملتا ہے کہ بھائی بیکار میں کیا، ناحق کیا، کرنا نہیں چاہیے تھا ویسے ہی کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آسمانوں اور زمینوں کو ویسے ہی نہیں بنا دیا، بلکہ اس میں کوئی حکمت ہے. حکمت یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس سے غیر مسلم اور مسلم کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. غیر مسلموں کا جو طرز حیات ہے اور اللہ کے نافرمان کا جو طرز حیات ہے، طرز زندگی ہے، وہ ہے خوشحال زندگی. بس میری زندگی میں سکون آ جائے. اس سکون کے حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کر لیتا ہے، زندگی کا مقصد ہی مزے ہے. لہذا جو سیکولر حکمران ہوتے ہیں ان کی بات بھی روٹی، معاش، ترقی، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتے. ہم قوم کو روٹی دیں گے، مہنگائی ختم کریں گے، ترقی کی راہ پر ڈالیں گے لوگوں کو، اور ان کی عوام وہ بھی یہی باتیں کرتی ہے. زیادہ پیسہ کماؤ، کیونکہ پیسہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کی اچھے طریقے سے تکمیل کر سکتا ہے. پیسہ نہیں ہوگا، بہت ساری خواہشات پیدا تو ہوں گی مگر وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی کو کامیاب بھی سمجھا جاتا ہے. یہ نظریہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کائنات بے مقصد ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف مزے ہیں. مزہ تو کوئی مقصد نہ ہوا نا، کیوں بنایا؟ ویسے ہی مزے کرو. اس کو آج کی زبان میں کہا جائے گا بس ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے یہ پوری کائنات. یہاں پہاڑ ہیں، مزے. کبھی شہری زندگی سے دل بھر جائے تو پہاڑوں کا رخ کرو، اور یہاں جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں کھانے پینے کے لیے، اس سے آگے نہیں سوچتے وہ. اس لیے ان کے ہاں نائٹ کلب بھی ہیں، شرابیں بھی ہیں، زنا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ان کے ہاں، اور وہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ہمارے حکمران بھی اب یہی باتیں کرتے ہیں، بجلی سستی، گیس سستی، ترقی، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ دوسری باتیں کی نا، شریعت، مذہب، اللہ رسول، تو لوگ ووٹ دینا ہی چھوڑ دیں گے. حتیٰ کہ دینی جماعتوں نے بھی یہ باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں، دینی جماعتیں بھی اب یہ نہیں کہتی ہمیں ووٹ دیں تو مسلم ملک میں اسلام لائیں گے, وہ بھی کہتے ہیں بجلی سستی کر دیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر اسلام کی بات کی تو یہ عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ تصور کہ بس مزے کی زندگی گزارو, یہ بہت اہم بات ہے, ذرا اس کو تسلی سے سنیے. دیکھو یہ ہمارے نظریات نہیں ہیں, مولوی صاحب کی بات اس لیے اہمیت سے نہیں سنی جاتی کہ مولوی صاحب اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں. ایک عام اسکالر کی بات اس لیے سنی جاتی ہے نا کہ دیکھیں اس کی کیا تھنکنگ ہے, یہ کیا نظریہ پیش کرتا ہے, اس کی اپنی تحقیق کیا ہے. جبکہ مولوی صاحب کی اپنی تحقیق نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے, اللہ آپ کے اس نظریے پر رد کرتے ہیں. تو ہم سب کی صبح و شام محنت کا محور بس یہی ہے, دنیا پیٹ, خواہشات, صحت, دولت, ترقی. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو مزوں کے لیے بنایا, ختم. اس کائنات کا مقصد انسان اور انسان کا مقصد اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ تاکہ یہ مزے کرے, یہی مطلب ہوا نا. جبکہ یہاں اللہ اس نظریے کی تردید کر رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق, ناحق پیدا نہیں کیا, باحق پیدا کیا ہے, حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, ایسی وجہ سے پیدا کیا ہے جس وجہ سے پیدا کرنا چاہیے. یہ بات قرآن میں ایک مقام پہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا, کہ ہم نے آسمانوں کو, زمین کو, اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے, سورج, چاند, ستارے, بادل, پرندے, ہواؤں کا نظام, طوفانوں کا نظام, اور زمین کی تہ میں آپ کو گیس اور پیٹرول کے ذخائر, ڈیزل کے ذخائر, سونے اور چاندی کی کانیں, اور اس میں لوہے کے ذخائر اور کوئلے کی بڑی بڑی کانیں, یہ ساری کی ساری ہم نے باطل تھوڑی پیدا کی ہیں, بیکار تھوڑی پیدا کی ہم نے. بیکار کا مطلب بس ویسے ہی نکالو اور مزے کرو, کوئلے نکالو اور انجن جلاؤ اور مزے کرو, گیس نکالو اور گاڑیاں کو گھماؤ اور مزے کرو, ایسے تھوڑی پیدا کیا ہے. فرمایا ذالک ظن الذین کفروا, یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے یا خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ اتنا گھٹیا نظریہ ہے, اس لیے کہ اس میں الزام جا رہا ہے کس کے سر پہ؟ خالق کائنات پر الزام جا رہا ہے. دیکھو میں اور آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتے ہیں تو لوگ کہیں گے نا کہ بھئی آپ جیسے ذہین فتین آدمی, آپ جیسے سمجھدار آدمی نے یہ کام بس کھیل تماشے کے لیے کیا ہے. ویسے ہی مثال کے طور پر ایک آدمی گھر بناتا ہے, ٹھیکے دار, بڑی محنت کے ساتھ انجینئروں کو لاتا ہے, نقشہ پاس کرواتا ہے, پھر جناب وہ دیکھتا ہے کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا, ایک اسٹیمیٹ لگا کے, پھر بجلی آ رہی ہے, پھر انجینئر, پھر سارے مزدور کام کر کے پورا بنگلہ کھڑا کر دیتا ہے, اس میں کچن بھی ہے, باتھ روم بھی ہے, واش روم بھی ہے, اس میں جو ہے وہ سوئمنگ پول بھی ہے, ساری جو ایک بڑے بنگلے میں ضرورات زندگی کی اشیاء ہوتی ہیں سب مہیا کر دیتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ویسے ہی کر رہا ہوں تفریح کے لیے. یا اس سے اور آسان مثال جو اکثر میں بیانات میں دیتا ہوں کہ اخبار میں اشتہار آیا کہ فوج کو بھرتی کے لیے افراد کی ضرورت ہے, کمیشن آفیسر بھرتی کے لیے. آپ چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے, آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر میں بھرتی ہو جاؤں گا تو فوج اور حکومت مجھے کیا دے گی؟ تو انٹرویو لینے والے نے بتایا کہ فوج اور حکومت آپ کو بہت کچھ دے گی, آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی, مثال کے طور پر 15,000 سے 20,000 شروع میں, تو بہت کم ہو گئی میرے خیال 40,000, 40,000 آپ کی تنخواہ ہوگی, اور کیا ہوگا جی,
आपको ये यही अलाउंस मेडिकल आपका फ्री, आपके बीवी बच्चों का मेडिकल फ्री है भाई। रिटायरमेंट के बाद आपको मलीर कैंट में बंगला मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत बहुत चीजें फ्री 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 फ्री। इज्जत तो बहुत ही फ्री, इज्जत तो इतनी मिलेगी ये कहीं भी आपसे जाएंगे आप सिर्फ ये बता दें कैप्टन चलो, कोई कागजात नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, बल्कि वो खुद कागजात दिखाना शुरू कर देगा पुलिस वाला कि मैं पुलिस वाला हूं, सबूत है। तो इतना आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आपने कहा ठीक है कल से मुझे ये सारी फैसिलिटीज चाहिए, तो कहेगा भाई ये फ्री में नहीं है, ये फैसिलिटीज जो आपको दी जा रही हैं ना हक नहीं, बातिल नहीं, किसी वजह से दी जा रही हैं। वो वजह ये है कि दूसरों को नहीं दी जा रही, हालांकि वो भी सारे गवर्नमेंट ही के मातहत हैं, हुकूमत आवाम है वो भी इस मुल्क की। आपको जो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसकी वजह यह है कि आपकी जिम्मेदारी उनसे कई गुना ज्यादा है। वो जिम्मेदारी है कि 2 साल तो आपको कैडेट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आम आदमी दुकान खोलने के लिए 12 बजे तो बिस्तर से उठने का सोचता है, उठता नहीं है, 12 बजे दिन में सोचना शुरू करता है, 2-3 बजे तक इस पोजीशन में आ जाता है कि सांस बहाल हो गया और उठने के काबिल, कराची में तो ऐसा ही हो रहा है, उठने के काबिल हो गया। उसके बाद फिर वो सोचता है जाने का, होता 4-6 बजे वो पहुंचेगा सदर में मोबाइल मार्केट दुकान पे बैठने के लिए, फिर धमाका हुआ तो उसी वक्त दुकान बंद करके वापस, कारोबार उस दिन का गया। इतनी मेहनत करता है वो, उसको ये प्रोटोकॉल नहीं मिलता। आपको उससे 4 गुना ज्यादा दिया जा रहा है। वजह उसकी है कि आपका काम उससे भी 4 गुना ज्यादा सख्त है। आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी। 2 साल की जो कैडेट की ट्रेनिंग होती है उसमें देखो फौजियों का क्या हाल होता है, फूट फूट के रोते हैं, कभी इधर से ठुड्डा लग रहा है, कभी उधर से कोई ठुड्डा मार रहा है, उठ यहां से क्या कर रहे हैं। 2 साल खूब जूस निकाला जाएगा। उसके बाद जब आप जॉब पर आएंगे तो अगर मुल्क में जंग छिड़ गई तो ये जो जितने शहरी लोग हैं ये अपने घरों में आराम से बैठेंगे और आपको अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरना पड़ेगा। उस वक्त फिर ये नहीं होगा कि मुझे डर लग रहा है और मेरे गोली यहां भी लग सकती है, मेरी टांग भी टूट सकती है, घुटने को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ऐसी बातें नहीं है। सामने बम हो, मिसाइल हो, धमाके हो, आपको अपनी जान हथेली पर रखकर पीछे जो कौम है उसके तहफ्फुज़ के लिए लड़ना है, सिर्फ उस एहतमाली लड़ाई के लिए कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, इस एहतमाल पर आपको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आमतौर पर अगरचे जंगे नहीं छिड़ती मगर ये खतरा तो है हर वक्त। तो देखो दुनिया की कोई हुकूमत किसी को इतना प्रोटोकॉल दे रही है तो उसकी कोई रीजन है, वैसे ही नहीं दे रही। वही बेचारा एक फौजी क्या समझा था जब इंटरव्यू देने के लिए आया, वो समझा कि मुझे ये वैसे ही मिलेगा, 40,000 तनख्वाह वैसे ही और मेडिकल फ्री वैसे ही। तो हुकूमत कहेगी कि भाई क्या बाकी आवाम सोतेली है, उन्हें वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें वैसे ही मिलना शुरू हो जाए। ये दुनिया की हुकूमतों का हाल है। तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने इतनी बड़ी कायनात, وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه, जो कुछ आसमानों में है, कुरान के अल्फाज का लफ्ज बलफ्ज तर्जमा कर रहा हूं, मन फिस समावाती नहीं, मा फिस समावात, मा का मतलब जो कुछ, सब कुछ आ गया इसमें, जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्ज और जो कुछ जमीन में है, जमीअन तमाम का तमाम। हालांकि ये जो कुछ के लफ्ज में तमाम तो आ गया ना, इसके बावजूद मजीद ताक के लिए फरमाया, ताकीद के लिए, जमीअन सब कुछ, सखर लकुम तुम्हारे लिए, किसके लिए, लकुम की जमीर मुझे और आपको खिताब, सब किसका है, तुम्हारा है, सब तुम्हारा, मिनहू, ये अजीब बात कि ये तुम्हारा तुम्हारी ताकत से नहीं है। देखो अपनी ताकत से छीना झपटी कर ले, कुछ कमा लिया तो वो तो मेरा है भाई, ये प्रोटोकॉल तुम्हें दिया जा रहा है मिनहू, खुदा की तरफ से, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सलाहियतें हैं ना कायनात को मुसख्खर करने की, ये तुमने खुद पैदा नहीं की हैं, इसकी इंस्टॉलेशन یہ صلاحیتیں جو تمہارے دماغ میں, اس کی انسٹالیشن ہماری طرف سے ہوئی ہے. انسان کے دماغ میں جو ہے نا یہ انسٹالیشن ہوئی ہے, سمجھتا ہے جانور نہیں سمجھتے. اتنا بڑا بیل اسے نکیل دے کر کولو کے گرد گھما دیتا ہے, وہ بیچارہ گھوم رہا ہے چکی پیس رہا ہے. اگر بیل کو تھوڑی سی عقل ہوتی, اس میں بھی یہ ذہانت انسٹال ہوتی جو میرے اور آپ کے دماغ میں ہے, وہ کہتا ہے یہ اتنا باریک سا سنگل پسلی والا دیہاتی دھوتی پہن کے جس کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں, اس کو تو ایک لگاؤں یہ تو ادھر جا کے گرے گا, اتنا کمزور اور میں اتنا طاقتور اور اس نے مجھے کولو کی طرح گما دیا ہے. اس کو اللہ نے طاقت تو اس میں ڈال دی مگر اس کے دماغ میں انسٹالیشن نہیں ہوئی جو میرے اور آپ کے دماغ. انسان کتنا ذہین ہے, اتنا کمزور ہو کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, پلان بناتا ہے 20-20 سال کے, شیر کو پنجرے میں ڈال کے ٹکٹ لگا دیتا ہے اس میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات تمہاری خدمت پہ لگ گئی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ میں نے کیا یہ پروٹوکول, میں نے تمہیں دیا. میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی. الفاظ کیسے عجیب ہیں قرآن مجید کے, ہم نے انسان کو بہت عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اس کو سمندر میں بھی سفر کرایا اور اس کو خشکی میں بھی سفر کرایا, سمندر بھی اس کے ماتحت, خشکی بھی اس کے ماتحت. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس کا رزق ہم نے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں. کیسے کیسے جانور ہیں جو کیسا کیسا گند کھاتے ہیں, لیکن اس کو طبعی طور پر گندگی سے نفرت ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس طبعی نفرت کو ختم کر کے کوئی چائنیز بن جائے اور کتے بلی بھی کھانا شروع کرتے, اس نے تو اپنی فطرت کو خود ہی بدل دیا نا, بدل دیا تو ایک الگ. ورنہ انسان کو, انسان کی فطرت میں گندگی سے نفرت ہے. فرمائے تمہاری خوراک پاکیزہ, کیسی پاکیزہ خوراک انسان کھاتا ہے, دنیا میں کوئی مخلوق یہ نہیں کھاتی. اور مینت طیبات, بہت ساری قسم کی پاکیزہ چیزیں. جانوروں کی خوراکیں انتہائی محدود ہوتی ہیں, بکری گھاس کھائے گی, چارہ کھائے گی, دو چار چیزیں اور بس. ویجیٹیرین ہے, گوشت کی طرف آئے گی نہیں. اور بعض جانور گوشت کھاتے ہیں, وہ بھی کچا, ان کو کھیرا ککڑی کا مزہ ہی نہیں, پیاز ٹماٹر کا مزہ ہی نہیں. انسان کی خوراک, گوشت بھی کھاؤ, سبزیاں بھی کھاؤ, سبزیوں کی درجنوں قسمیں کھا جاؤ, پھر گوشت کی درجنوں قسمیں, مچھلی کا الگ اور جناب گائے کا الگ, بکرے کا الگ, پھر اس گوشت کی جیسے گائے کا ہے تو اس گائے کی درجنوں قسمیں, کوفتوں کا الگ مزہ, کباب کا الگ مزہ, کباب کی دو قسمیں, بہاری کباب, چپلی کباب, بلکہ تیسری شامی کباب, 6-6, 8-8 قسمیں تو صرف کباب کی لگائی ہوئی ہیں, کوفتوں کی الگ قسمیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو 4-5 قسموں سے زیادہ آتی نہیں ہے, آپ لوگ کو تو اس سے بھی زیادہ آتی ہوں گی. تو یہ کیا ہے, جانور کھا سکتا ہے؟ اس میں یہ 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 حس انسٹال ہی نہیں ہوئی ہے. اس کو اگر کباب رکھیں گے نا تو گوشت, شیر بھی کہے گا وہی چھیچڑے ویچھڑے لیا, یہ کیا لے کر آئے, کوئی چھیچڑا ہی کھاؤں گا میں تو. اللہ فرما دے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے عزت دی آدم کو, آدم کی اولاد کو. اگر ہم نہ دیتے, ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو تمہاری بھی وہی خوراک ہوتی تو چوہوں کی ہے, جو بلیوں کی ہے, کتوں کی خوراک وہی تمہاری بھی ہوتی. ہوتے انسان مگر کھاتے انہیں, مزہ اسی چھیچڑوں میں آتا جو بلی کو آتا ہے, جن چھیچڑوں میں. وہی گلی میں جب کوئی کٹرا ہوتا ہے نا, کچھ کھڑے ہوتے چھیچڑے کھانے کے لیے. تو یہ انسان کی اللہ نے بنائی ہے. اور کہا انسان کو عزت دی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جتنا خوبصورت اور حسین انسان کو بنایا کسی مخلوق کو نہیں بنایا. انسان میں بڑی اٹریکشن اللہ نے رکھی, اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے. انسان کسی جانور کی دیکھی, اس کی آواز میں کتنی خوبصورتی ہے, جانوروں کی آواز میں خوبصورتی نہیں. اور انسان کو ایک عزت کیا دی, علمہ البیان, واحد مخلوق ہے جو بولتی ہے, سمجھاتی ہے, جو کچھ دل میں ہے اس کا اظہار کرتی ہے. جانور باتیں نہیں کرتے, بولتے تو ہے باتیں نہیں کر سکتے, انسان باتیں کرتا ہے. جانوروں کی بولی نہیں ہوتی, لینگویج نہیں ہوتی. گدھا ایک ہی طرح سے اپنی بات کرتا ہے, اسی سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے بھوک لگ, بس یہ بتاتا ہے مجھے کوئی پرابلم ہے. گدھا جب ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے, اس کا مالک سمجھ جاتا ہے کوئی پرابلم ہے. کیا ہے, بھوک لگ رہی ہے, یہ بوجھ زیادہ ڈال دیا تجھ پر, یہ گرمی لگ رہی ہے, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ خود ہی غور کرتا رہتا ہے گدھے کا مالک, कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, घास ला देखो, ये कुर्बानी के बकरे आते हैं ना जब हम खरीदते हैं, कुछ बकरे तो खामोशी से आराम से अमन शांति के साथ खड़े हुए होते हैं, भाई पता है भाई सब कुछ पेड़ भी भरा हुआ है, सब कुछ है, वह आराम से सो जाओ। कुछ बकरे होते हैं मुसलसल भे भे भे। अब जो बकरा लाने वाले उनको चूंकि मोहब्बत होती है बकरे से, भाई दो दिन बाद जबा हो जाएगा तो उसकी सेवा हो रही होती है, तो अब वो जब चीखता है तो परेशान होते हैं, यार इसको घास खिला के देखो भूख तो नहीं लग रही, अब कभी घास खरीदना नहीं यार, ये मुमकिन है ये ना खाता हो, लूसन शौक से खाता हो, लूसन चटा दिया उस वो भी नहीं खा रहा, भाई ऐसा करो भूसा डाल के देखो वो भी नहीं खा रहा, लगता है खाने का मसला नहीं है पेड़ भरा हुआ है, ये जो फिर भी चीख रहा है लगता है पानी का मसला है, पानी पिला के देखो नहीं भी पानी भी नहीं पी रहा, फिर क्यों चीख रहा है, ऐसा मालूम होता है कि तन्हाई की वजह से चीख रहा है, इसको रेवड़ से अलग कर दिया ना इसलिए चीख रहा है, एक आध बकरा और ला के साथ में बांध देंगे उसके साथ फिर भी चीख रहा है, भाई ऐसा लग रहा है गर्मी लग रही है इसको, थोड़ा ठंडे में ले आओ, छांव में ले आओ, छांव में ले आए फिर भी चीख रहा है। अब बकरे को तो कोई प्रॉब्लम है लेकिन बेचारा बता नहीं पा रहा, बाज लोग तो खुद ही बकरे के साथ बन के खड़े हो जाते हैं, भाई मैं बैठ जाता हूं तुझे अगर तन्हाई है, पूरी पूरी रात नहीं बैठे रहते बकरे के साथ गाय के साथ, तो भाई जैसे ही अंदर जाओ ये चीखने लगता है, जैसे ही बाहर निकलो चुप हो जाता है, जानवर अपनी तकलीफ का पूरी तरह से इजहार कर नहीं सकता, इंसान जो प्रॉब्लम होगी फौरन बता देगा डॉक्टर साहब के पास जाके, ना यहां दर्द हो रहा है, डॉक्टर पूछते हैं किस तरफ, इधर वाले क्योंकि उसके इधर वाले इधर हो रहा होता है डॉक्टर के, तो बताते नहीं आपके इधर हो रहा है मेरे इधर हो रहा है, फिर और क्या क्या अलामतें आप मुंह से बताते हैं मुंह से। यहां एक छोटी सी बात बता दूं, मैं अक्सर जो इल्मी बातें दरमियान में आती है ना, अगरचे मौजू सेट करूं मैं बताता जरूर हूं, याद रखो मुंह से फूटे बगैर किसी को कुछ पता नहीं चलता, ये जो हकीम लोग होते हैं ना नफ्स पकड़कर सब बता दिया, झूठ पलूद है ये, 100% झूठ है ये, मुमकिन है आपको मेरी बात मुबालगा आरई लगे मगर ये सिर्फ नफ्सियाती बातें हैं, जितने अच्छे हकीम हैं बड़े वो नफ्स को दूसरे दर्जे में रखते हैं, वो मरीज से पूछते हैं कि आप खुद बताएं आपको क्या बीमारी है, लेकिन लोग उनकी ये बात सुन के ये समझते हैं कि इस बेतारे को आता वाता कुछ नहीं है, ये तो हमसे पूछ रहा है, लिहाजा उस हकीम के पास रशी नहीं होता, वो सारा दिन बैठ के मखियां मारता रहता है, हालांकि वो अच्छा हकीम होता है, उसको पता है कि नब्ज महदूद चीजें बताती है और उनमें भी गलती का इम्कान है, जबकि मुंह से फूटने में गलती का इम्कान, ये फूटना का लफ्ज मैं जानकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये मरीज चुप बैठ जाता है हकीम के पास जाकर, हकीम साहब आप खुद चेक करें। अब मैं हकीमों की बदमाशियां अगर बताऊं आपको तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, वो नब्ज देख के कैसे बताते हैं क्या क्या बातें करते हैं जिससे आप पे, जैसे आमिलों की बदमाशियों पर एक बयान है ना, एक हकीमों की बदमाशियों पर भी आना चाहिए। आमिलों में एक सीडी चल रही है आजकल, सीडी कुरान सुन के आपके जिन चुड़ैल सारे उतर जाएंगे, वो भी फ्रॉडी है याद रखो, एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब मशहूर हैं वो ये काम कर रहे हैं सीडी के जरिए इलाज, सीडी के जरिए कुरानिक सीडी, और उसमें यह है कि जब आप वो एक दो घंटा सुनेंगे तो आपको उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी, तय हो जाएगी और ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, इससे अलामत है कि आपके अंदर का जिन फड़फड़ा रहा है, जिनको उल्टी नहीं हो रही समझ लो अंदर जिन नहीं है, जिनको वो सुन के उल्टी हो रही है समझ लो कुछ है, सब मिसमेरिज्म है, मिसमेरिज्म समझते हैं दिमागी तखयलात, लेकिन ऐसा उल्लू बना रहे हैं। मैं तभी कहता हूं ना, आमिल चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो चाहे मुफ्ती हो चाहे खलीफा हो, दो बातों में से एक बात है, या तो फ्रॉडी होगा दो नंबर, या नेक होगा मगर अमलियात कर करके उसका दिमाग खराब हो चुका होगा, उसको वाकई में नजर आ रही होगी लेकिन होगा कुछ नहीं उसको नजर, मैं लोग कहते ना मैं गया उसके पास उसने बताया आप पे इतने जिन है, मैं कहता हूं उसने तो अमलियात करके अपना दिमाग खराब किया है, आप तो ठीक ठाक आदमी हो, आप क्यों उसके कहने से यकीन करके बैठे हुए हो, ये फिर टॉपिक अलग है, इसको फिर यहां से मैं वापस आता हूं अपने। तो ये हकीम लोग जो नब्ज देखते हैं ना, इससे चंद बातों का तो पता चलता है लेकिन वो भी हतमी नहीं होती, चंद बातों का पता चलता है ये हकीकत है, चंद बातों, लेकिन वो डॉक्टर को भी पता चल सकता है, इंसान में कमजोरी हो तो नब्ज में फड़फड़ाहट कम होती है, लेकिन बाज दफा कमजोरी नहीं होती फिर भी पेट भरे हुए की नब्ज अलग होती है, खाली पेट की नब्ज अलग होती है, ये इससे पता चल जाता है पेट भरा हुआ है। ये कोई बहुत बड़ा हकीम होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीम साहब आपकी नस पे हाथ रखेंगे, एक घंटा यूं 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 आंखें लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे उस्ताद खाना खा के आए, खूब पेट भरा हुआ है। आप कहेंगे उंगली नब्ज पे और नजर तोंद पे, पेट पे, क्या यार हाथ यहां रखता है और बताता मेदे की बातें। ओ भाई, सारी दुनिया का उसूल है, जब पेट भरा हुआ होता है नब्ज खुद बहुत ढीली पड़ जाती है, पूरा जिस्म ही ढीला हो जाता है, खाना खाओ तो दिल चाहता है ना पड़ जाओ। तो ये क्या कमाल है कि इसके लिए जो समझदार हकीम होगा कहेगा खाना खाए या पेट भरा हुआ है आपका, आप बोले हाँ भरा हुआ है, कह रहे बस यकीन हो गया भरा हुआ, वो ये टोपी ड्रामे नहीं करेगा यूं 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 करके, उसको पता है मुंह से बोलने में जितना यकीन है नब्ज से उतना यकीन, समझ आ रही है बात, नहीं होगा। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जितना इल्म अल्लाह ने दिया ना उससे 10 गुना ज्यादा अकल हो तो उस इल्म का फायदा होता है। आजकल बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, हकीमों में बहुत थोड़े से रह गए हैं बेचारे, सही अक्सरियत बेकार लोगों की है, दावे मैंने कैंसर का ऐसा इलाज, आगा खान के मुस्तरद को मैंने यूं कर दिया तो मैंने यूं कर दिया तो मैंने यूं कर दिया, ऐसे जो बहुत बड़े दावे कर रहे हैं वो तो है ही नहीं सही, ये बात याद रखो। तू कहां से पैदा हो गया, तू कौन सी मखलूक है खलाई जो तुझे बहुत कुछ आता है जो दूसरों को नहीं आता। भाई हिकमत का फन तो सदियों से चला आ रहा है, वही जो दूसरों को आता है वही, आप उसमें जरा ज्यादा माहिर हो गए होगे। तो इसलिए हकीम अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, और नफ से बहुत बात चीजें पता भी चल जाती हैं, लेकिन ये कुल नहीं है। अच्छा हकीम हमेशा कहता है मुंह से बताओ, मुंह से। ये जो हकीम ड्रामे पता है क्या करते हैं, 17-18 साल का नौजवान गया, उसको हाथ उंगली यूं करेंगे, कहेंगे तुम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि उनको पता होता है कि बुरा माहौल है, बेहयाई का दौर है, हुलिये से भी ऐसा ही लग रहा है, गुटके वाला लग रहा है, तो इसके दिमाग में भी यह है कि मैं तबाह तो हो गया हूं, तो उसको बता दिया कि तबाह हो गए, खाली हो गए अंदर से, कहता यार कैसा, मैंने अभी कुछ बोला नहीं और सब बता दिया, अंदर से खाली। वो अंदाजा लगाता है कि भाई 18 साल में आजकल सभी खाली घूम रहे हैं, उसको पता है, मालूमात है, जनरल नॉलेज है, इसका नाजायज फायदा उठाता है, इतनी बेहयाई है। ख्वातीन को भी ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, तो इसलिए ये इतना ज्यादा नब्जों से मुतासिर ना हुआ करें। समझदार एक हकीम थे बहुत अच्छे नेक, तो उन बेचारों को शहीद कर दिया, वहां लियाकताबाद में बैठते थे पिछले साल टारगेट किलिंग में, उनको शहीद कर दिया। वो ये टोपी ड्रामे नहीं करते थे, बैठ के बोलो मुंह से बोलो क्या बीमारी है, लेकिन उनके पास रशी नहीं होता, सारा दिन बैठ के मक्खियां मारते रहते थे। मुझे मालूम था बहुत बड़े हकीम है वो, बहुत जबरदस्त इलाज करते थे, मगर ये कि चूंकि लोग तो वो उनमें लफाजी नहीं थी ना, लफाजी मैंने ये कर दिया तो मैंने यूं कर दिया, और नब्ज देख के ज्यादा टोपी ड्रामे नहीं करते थे, थोड़ा बहुत नब्ज भी देख लिया कभी, फिर बोलते भाई ये नब्ज तो ये बता रही, लेकिन आप मुंह से भी जरा कुछ फूट लें तो आप बुत बन के बैठे, बोलो भाई क्या बीमारी है। तो ये सब चीजें होती। खैर, तो मैं यस कर रहा था, क्या बात थी ये हकीम की, बहुत अहम बात थी यार जिस पे आई है जी है। हाँ, अब मैं यस कर रहा हूं कि ये इंसान जो है ना, ये मुंह से बहुत कुछ बयान कर सकता, नब्ज से नहीं, मुंह से बयान करने की सलाहियत किसने दी इंसान को, अल्लाह ने। ये मुंह से बता देगा मेरे पेट में दर्द है, मैंने खाना खाया हुआ है या मेरा खाली, ये मुंह का बयान सही होगा, जानवर ये नहीं बयान कर सकता। अल्लम अर रहमान अल्लम अल कुरान खलक अल इंसान अल्लमहुल बयान, उसने इंसान को बयान करना सिखाया, बोलना सिखाया इंसान को। वलकद करमना बनी आदम, अब देखो इंसान को कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि नहीं। वही मैं फौजी की मिसाल दे रहा हूं, कमीशन ऑफिसर की, उसको 40,000 शुरू में सैलरी और मकान और ये, इंसान को जो प्रोटोकॉल है वो उससे कई गुना ज्यादा है। खूबसूरत तरीन मखलूक, खूबसूरत तरीन रिस्क, सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा, और बोलना सिखाया इनको। दूसरी बात, ये चीजें तो हम देख रहे हैं, बहुत सी जो हमने देखी नहीं है, वो जब हमारे वालिद मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था उस वक्त उनको प्रोटोकॉल दिया गया था। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु लिआदम, हमने कहा कि आदम को मिट्टी से बनाया, अब इसको सजदा करो, फरिश्ते और जिन्नात सबको हुक्म दिया सजदा करो। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सारे फरिश्ते उस मिट्टी के सामने सजदे में गिर गए। ये उसको नहीं, ये हम सबको सजदा हो रहा था। इतनी इज्जत दी जा रही है इस इंसान को, इतनी इज्जत दी जा रही है। تو اب یہ انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہوگا یا اس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ انگریز تو کہتا ہے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم مزے کریں, بس ویسے ہی دیا جا رہا ہے تاکہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فوجی کہے کہ مجھے یہ تنخواہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ میں اس تنخواہ سے مزے اڑاؤں. تو بھائی دوسروں کو کیوں نہیں دے رہی ہے؟ دوسرے جائیں بھاڑ میں, مجھے ان سے کیا, مجھے تو اس لیے دی جا رہی ہے. بھائی آپ کو یہ مکان جو گورنمنٹ کی طرف سے ملیر کینٹ میں ملے گا, آپ کو 1000 گز کا بنگلہ ملے گا, کیوں ملے گا؟ ویسے ہی تاکہ میں مزے کروں. بھائی کیوں ویسے ہی کیوں؟ باقی لوگ کیا پاگل ہیں, بے وقوف ہیں, کیوں ہوں گے نا, تبھی تو ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو بھائی یہ حماقت والی باتیں ہیں. اللہ فرماتے ذالک ظن الذین کفروا, یہ کافر کا خیال ہے. فویل للذین کفروا من النار, جو کافر خالق کے بارے میں ایسا گمان کرے کہ اس نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا اور یہ ساری چیزوں کی جو تخلیق کی گئی ہے بلا وجہ بس مزوں کے لیے, یہ کافر کا گمان ہے اور یہ مجھ پر الزام ہے. کیوں؟ وما کنا لاعبین, ہم کھیل کود کرنے والے نہیں ہیں, ہم کھیل تماشوں میں دل بہلانے والے نہیں ہیں. یہ انسان ہے جو کھیل تماشوں میں بیوقوف لوگ ہیں, جو کھیل تماشوں کے لیے چیزیں بنا کے توڑ دیتے ہیں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, بچے تو نہ سمجھیں, ریت میں گھروندے بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اس کے بعد توڑ دیتے ہیں. اس گھر سے کوئی مقصد نہیں ہوتا, نہ رہائش مقصد ہے نہ کچھ اور مقصود ہے, کھیل کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے, میں نے اتنا بڑا سورج بنایا جس میں 900,000 زمینیں سما جاتی ہیں, مسلسل روشنی پھینک رہا ہے, 1000 سال ہو گئے تھکتا نہیں ہے, مشرق سے نکلا مغرب میں ڈوبا, چاند بنایا جس کی منزلیں طے کر دی, اتنے بڑے بڑے ستارے بنائے اور دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کیا. صرف بارشوں کا ایسا پیچیدہ نظام ہے, ایک سائنسدان کا بیان ہے کہ صرف بارش کا سسٹم دیکھ لیا جائے کہ کتنی ایک لگی بندی مقدار سے برستی ہے. بارش اگر بے لگام ہو جائے نا, کہ سمندروں کو کھلی چھوٹ ہو کہ جتنا چاہے پانی ہوا میں اڑا دیں, اور ہوا کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جدھر چاہے بادل لے جاؤ, اور بادل کو کھلی چھٹی دے دی جائے جدھر چاہے جتنا برس دو, 3 دن میں اس زمین کا نظام برباد ہو جائے گا. 3 دن میں, 3 دن بھی زیادہ کہہ دیے, یعنی ڈوبنے میں 3 دن لگیں گے, کیونکہ پانی جب اٹھے گا اور کراچی میں ہی برس گیا سارا نشیبی جگہ پہ. کہتے ہیں یہ بادل کا جو ایک ٹکڑا جو ہمیں 10 فٹ کا نظر آتا ہے, اگر یہ پورا ایک جگہ برس جائے تو پورا کراچی ڈوب کے ہلاک ہو جائے گا. یہ صرف ہلکا سا چھڑکاؤ کرتا ہوا جاتا ہے. اور اللہ نے نظام کو ایسا بنایا کہ جو اونچے علاقے ہیں پہاڑی, ان میں بارش زیادہ برسے تاکہ وہاں سے پانی پھسل کے نشیبی علاقوں میں خود بخود آ جائے. اگر الٹا ہوتا کہ یہاں زیادہ برس رہی ہے تو پھر کشمیر کے پہاڑوں پر پانی پہنچتا, بولو بھائی کیٹو کی پہاڑی پہ پہنچتا. عجیب بات ہے, پانی کی خاصیت ہے نیچے جانا, لیکن جتنا اونچائی پہ جائیں گے ادھر اتنا ہی زیادہ پانی ملے گا آپ کو, ہے یا نہیں؟ جتنے سوات چلے جاؤ, 1000 فٹ کی بلندی پر ہے کراچی سے زیادہ پانی ہے, وہاں کنواں نہیں کھودنا پڑے گا پانی نکالنے کے لیے, کراچی میں کھودنا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ خود سے پانی نے خود فیصلہ کیا, یہ ہے بھائی. پانی تو نیچے جاتا ہے نا, بات یہ کہ وہاں 1000 فٹ کی چوٹی پر پانی کے چشمے ابل رہے ہیں, کنواں نہیں کھود رہے, ابل رہے ہیں پانی کے چشمے, اور یہاں کنویں کھود کھود کے بھی پانی نہیں مل رہا. وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے سمندر سے جو پانی آسمان کی طرف اٹھایا تو ہواؤں کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ اسے جب تک کشمیر کے پہاڑوں تک پہنچائیں گے نہیں, وہ برسے گا نہیں, اور یہاں اتنا ہی برسے گا جتنا یہاں ضرورت. بس جون جولائی اگست میں تھوڑا بہت چھڑکاؤ ہو جائے گا, اسی چھڑکاؤ میں کراچی والے بہہ جاتے ہیں بےچارے, یہ چھڑکاؤ برداشت نہیں کر پاتے. اور پہاڑی علاقوں میں پورے پورے سال بارشیں ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ, یہ سائنس کی باتیں کر رہا ہوں میں, وہ خود معترف ہیں ان باتوں کے. پھر برف کا جو سسٹم بنایا ہے, ہمیشہ پہاڑوں پہ بارش نہیں برستی بلکہ برف باری بھی ہوتی ہے, ٹیمپریچر ایسا کر دیا ہے. اس برف کا فائدہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے گھر برف کا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے فریج گھر میں کیوں رکھتے ہیں, ہے بھائی کیوں رکھتے ہیں؟ برف میں بھی برف بھی جماتے ہیں نا, کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو وہاں سے برف کو پگھلائیں گے. بالکل یہی سسٹم ہے, کیونکہ سارا پانی وہاں برس جائے تو وہ تو بہ جائے گا بالکل, گرمیوں میں کچھ نہیں ملے گا پھر آپ کو. اب جب گرمی آتی ہے تو بڑے بڑے گلیشیئر جو اللہ نے برف, اللہ کے فریج ہیں وہ, یہ جو برف کے پہاڑ ہیں نا بڑے بڑے اللہ کے فریج ہیں, ان کو پھر مناسب مقدار میں پگھلا کے بھیجا جاتا ہے دریا سندھ کی طرف, ہب ڈیم کی طرف پارسل کیا جاتا ہے, تھوڑا تھوڑا یہاں سے ٹپکتا رہے گا, وہ تھوڑا تھوڑا ٹپک کے پورے پورے دریا بن جاتے ہیں. گلیشیئر کا پورا ایک سسٹم ہے, بہت عجیب و غریب نظام ہے اس کا, ایسا نظام ہے کہ ایک سائنسدان نے کہا کہ صرف بارش کے نظام کو اگر کوئی دیکھ لے تو وہ یقین کر لے گا کہ یہ کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے, یہ خود سے نہیں ہو رہا, اس کو مینج کرنے والا ہے. اسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ جو ستاروں اور سیاروں کا نظام ہے, قرآن مجید کہتا ہے نا کل فی فلکی یسبحون, ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. دائرے میں ایک اسپیڈ کے ساتھ کسی چیز کو گھمانا, یہ گھمانے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور گھمانے والا بھی بڑا ماہر ہونا چاہیے. چاند کو زمین کے گرد گھما دیے خاص رفتار سے, ہزاروں سال ہو گئے چاند کی اسپیڈ میں فرق نہیں پڑ رہا, ہر چیز کی اس رفتار میں فرق ہوتا ہے. اگر زمین سے تھوڑا سا دور ہو جائے تو زمین کی کشش سے باہر نکل جائے گا, قریب ہو جائے تو زمین سے ٹکرا جائے گا. مقناطیس کو آپ کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا اتنا دور بھی نہیں کرنا کہ ایک دوسرے کی جو کشش ہے گریویٹی سے باہر نکل جائے, اور اتنا قریب بھی نہیں کرنا کہ ایک دوسرے چپک جائے, تو بچے کو آدھا گھنٹہ لگے گا وہ چھوٹے سے مقناطیس کو مینج کرنے میں. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے مقناطیس, نیوٹن کا تو قانون ہے نا کہ جس چیز میں بھی کثافت ہے, جو بھی چیز ہے اس میں کشش ہے, جتنی بڑی ہوگی اتنی کشش زیادہ ہوگی. یہ جو ہم زمین پہ بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے نہیں چپکتے, اس لیے نہیں چپکتے کہ زمین ہم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, زمین اتنی بڑی ہے. تو سورج اتنا بڑا ہے اس میں اور زیادہ کشش ہے کھینچنے کی. لیکن عجیب نظام دیکھو کہ زمین اگر رک جائے نا, رک جائے تو سورج اسے کھینچ کے اپنے میں ضم کر لے گا, زمین سورج سے ٹکرا کے ہلاک ہو جائے گی. اب اس کا حل کیا ہے کہ زمین کو سورج سے تھوڑا دور رکھا جائے, کیا خیال ہے؟ اب تھوڑا سا دور کر دو گے تو زمین سورج کی کشش سے باہر اور بے لگام ہو جائے گی, کہیں نہیں پتا کدھر جا رہی ہے, کدھر جا کے ٹکرائے, ہم سب ہوا میں جھولتے, خلا میں جھولتے جھولتے منٹوں میں غائب ہو جائیں گے. اللہ نے اس کا نظام کیا رکھا کہ جیسے رسی آپ گھماتے ہیں نا, پتھر کو گھماتے ہیں, پتھر گھومتا ہے جب تو نہ تو وہ اس کشش سے باہر نکلتا ہے اور نہ وہ واپس آتا ہے. تو زمین کو سورج کے گرد تیز رفتاری کے ساتھ گھما دیا, اس کی رفتار بھی اتنی رکھی, رفتار کم ہوگی تو رک جائے گی, زیادہ ہوگی تو سورج کی پہنچ سے دور ہو جائے گی. لہذا ایک خاص اسپیڈ کے ساتھ زمین کو سورج کے گرد گھمایا. اتنی بڑی زمین, ہم اپنے آپ کو 6 فٹ 7 فٹ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں, اس کے گھمانے کے لیے بڑے طریقہ چاہیے 6 فٹ کے انسان کو اور 6 فٹ کے گولے کو. اتنے بڑے گولے کے گرد گھما دیا, آگ کا سمندر ہے سورج, اس کے گرد گھمایا اور ایسی مینجمنٹ ہے, ایسی رفتار کے ساتھ گھمایا, ہزاروں سال گزر گئے ہیں, نہ تو یہ ٹکراتی ہے اور نہ اس کے محور سے باہر نکلتی ہے. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کل فی فلکی یسبحون, ایک مخصوص دائرے میں ہر ایک تیر رہا ہے, ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرمایا کہ یہ بہت طاقتور بادشاہ جو ہر چیز جانتا ہے اس کی مینجمنٹ ہے. تقدیر کا مطلب انتظام کو کہتے ہیں, اندازہ ہے اس کا, اس کی مینجمنٹ ہے یہ. ایک تو یہ کہ صرف یہی نہیں کہ مینجمنٹ ہے, بلکہ یہ جو مینجمنٹ کرنے والا ہے اس کے لیے بڑا طاقتور ہونا ضروری ہے اور بہت بڑا عالم ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اور پھر ایک عجیب سے عجیب تر بات یہ کہ اللہ نے جو زمین کو سورج کے گرد گھمایا, اس میں ایک اور عجیب کام کیا, وہ کام بھی خود نہیں ہو سکتا. دیکھو ہم جب گیند کو گھمائیں گے نا تو ایسے ہی سیدھی کر کے گھما دیں گے, لہذا نتیجہ کیا نکلے گا, آپ ٹارچ کے گرد کسی کو گھمائیں کسی چیز کو تو نتیجہ کیا نکلے گا, جو جگہ روشن تھی ہمیشہ روشن رہے گی اور جس جگہ سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی اس میں ہمیشہ روشنی نہیں پڑے گی. تو آدھی زمین آبادی کے قابل ہوتی آدھی نہیں ہوتی, کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگوں کو تھک گئے شاید. دیکھو بھائی یہ تو بڑا عجیب کام کیا نا, یہ سورج ہے یہ ادھر گھما دیا زمین. اب دو طرح سے گھمائے, یہ والا حصہ ہمیشہ فرنٹ پہ رہتا, کراچی ہمیشہ فرنٹ پہ آ رہا ہے, تو ہمیشہ کراچی میں تو دھوپ ہوتی, امریکہ ہمیشہ تاریکیوں میں رہتا. جس کے دو نقصان, ایک تو یہ کہ جہاں اندھیرا ہے ہمیشہ اندھیرا، جہاں روشنی ہمیشہ روشنی، ایک تو یہ نقصان. دوسرا نقصان یہ کہ جہاں روشنی ہے وہاں کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جاتا پگھل کے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جہاں اندھیرا ہے سب ٹھٹرے ہوئے بیٹھے ہوتے وہاں پہ، ٹھنڈ سے مر جاتے. لہذا اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اس زمین کو اپنے محور کے گرد بھی گھماؤ. یہ میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کام اتفاقیہ نہیں ہو سکتے میرے بھائی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا وجود ہی سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں اسے کہتے ہیں ہمیں تو تمہارا وجود سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو تمہارا وجود سمجھ میں نہیں آتا. دو اینٹیں اوپر نیچے فکس نہیں ہو سکتی جب تک کوئی مزدور ان کو نہ رکھے. ہوا سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک اینٹ کے اوپر آ کے بالکل اسی اسٹائل میں دوسری اینٹ فکس ہو گئی ہو. ایک دیوار آج تک اتفاق سے نہیں بنی ہے. ڈارون نے تو بندر سے اتفاق سے انسان بنا دیا. ڈارون سے، ڈارون کا نام تو سنا ہوگا نا. ڈارون کہتے ہیں اتفاق سے ہوا ہے سب کچھ، جو کچھ بھی ہوا ہے کائنات میں اتفاق سے. وہ ایک سیل وجود میں آیا پودا، پھر اتفاق سے وہ کروڑوں خربوں سال کے بعد ایک وہ امیبا ٹائپ کی کوئی چیز بن گئی، چھوٹا سا جرثومہ بن گیا. پھر ایک دن اتفاق سے ہوتے ہوتے وہ سانپ بن گیا، پھر اتفاق سے ہوتے ہوتے اس میں بھاگتا تھا تو یہ بن گیا. خربوں سال بعد اتفاق سے پہلی دفعہ ایک بندر وجود میں آیا. پھر وہ بندر چونکہ بیٹھتا تھا دم کے اوپر، تو ہوتے ہوتے اس کی دم دبنا شروع ہوئی، کروڑوں سال میں دم غائب ہو گئی اس کی. پھر اور ترقی ہوتے ہوتے انسان وجود میں آیا، پھر انسان دھوتی شلوار والا آیا، پہلے بنیان والا آیا، پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتے ہوتے تھری پیس سوٹ والا آ گیا، اب اوباما وجود میں آ گیا، اب امریکہ کا صدر ہے بڑے بڑے. تو کہہ رہے ہیں یہ ایسے نہیں، اتفاقی چیزیں ہیں ساری کے ساری. تو ڈارون پہ اس وقت بھی علماء نے کہا تھا کہ بھائی اتفاق سے ایک دیوار کبھی وجود میں آئی ہے؟ انسان کیسی ویڈیو کیمرے ہیں آپ کی جو آنکھ ہے نا، کسی نے بتایا کہ عام کیمرہ زیادہ زیادہ 15 میگا پکسل ہوتا ہے، 20 میگا پکسل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. انسانی آنکھ 567 میگا پکسل ہے، 567. اس کے لیے کتنی ٹیکنیک سے اس کے شیشوں کو جوڑا گیا ہوگا، آنکھ کے عدسوں کو، لینسز کو. تو اردو تو سمجھ میں ہی نہیں آتی نا، ہر بات میں انگریزی لفظ بولنا پڑتا ہے اور ہمیں انگلش نہیں آتی ہے. عدسے بولوں گے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ٹائر لگائے جا رہے ہیں یا کوئی بیٹری لگائی جا رہی ہے. تو وہ جو لینس جوڑے ہیں نا، یہ میگا پکسل لینسز ہی کا تو کمال ہے. تو بتاؤ 567 567 میگا پکسل، ایک 4 میگا پکسل کیمرہ کبھی اتفاق سے وجود میں آیا ہے بھائی؟ کیا آپ موبائل کی دکان پہ گئے بھائی یہ کون سی کمپنی نے بنایا، یہ جو موبائل میں بیکار سا چائنا کا جو کیمرہ ہے یہ کس نے، یہ کہہ رہے یہ اتفاق سے بن گیا تھا. باقی تو ساری چیزیں سائنسدانوں نے بنائی ہیں، لیکن یہ تو 2 میگا پکسل ہے، یہ تو اتنا تھکا ہوا ہے کہ یہ تو ویسے ہی بن گیا. ایک دن وہ جا رہے تھے کہ پلاسٹک دھڑام سے گری، پھر ایک آگ لگی بھی تھی تو اس میں شیشہ پگھل گیا، پلاسٹک پگھل گئی، پھر وہ ریت میں آگ لگی تو ریت جل کے وہ کانچ کی شکل میں بن گئی، ریت سے بنتی ہے نا یہ کانچ. پھر یوں ہوا تو اتفاق سے وہ ایک دن یوں ہوا چلی تو یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر بھٹی میں گر گئی ہے جا کے، پھر وہاں سے نکلے تو ایک نٹ آ کے اتفاق سے گر گیا تھا کسی سائنسدان کے، وہ نٹ ٹھاک کر کے اسی میں جا کے لگا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہوا نے اس کو یوں گھمایا لہٰذا نٹ خود بخود ٹائٹ ہو گیا. اب ہوتے 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 یہ تھکا ہوا چائنا کا کیمرہ اتفاق سے وجود میں آ گیا. آپ کہیں بھائی ایسا اتفاق ممکن نہیں ہو، کہ ایک لاکھ سال میں ہو سکتا ہے. تو آپ کہیں گے نا ایک لاکھ سال میں کبھی کوئی اسکرو کہیں ٹائٹ کیوں نہیں ہوا؟ ایک اسکرو دکھا دو جو خود سے ٹائٹ ہو گیا ہو، بلکہ ایک اسکرو دکھا دو جو خود سے وجود میں آ گیا ہو، کوئی پیچکس خود سے وجود میں آ گیا ہو. ایسا آج تک ایسا اتفاق نہیں ہوا. تو ڈارون سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے جو ایسا عجیب و غریب اس کے دل میں سینے میں دل دھڑک رہا ہے. بچہ خود اللہ کیا فرماتے ہیں، وفی انفسکم، یہ سورج اور چاند کی باتیں جو قرآن کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے اندر خدا کا وجود نظر آئے گا، کوئی کریئٹر ہے، کوئی خالق ہے، اپنے اندر نظر آئے گا. اپنے دماغ کو سوچتے رہو تو پاگل ہو جاؤ گے یہ کیسے بن گیا. اپنے دماغ کو سوچتے رہو کیسے سوچتا ہے، یہی نہیں سمجھ میں آئے گا تمہارے. تو میں یہ جلدی سے یہ بات مکمل کر رہا ہوں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اب دیکھو زمین کو اس نے یہ کیا کہ اب زمین میں ایک ہی طرف سے گھومے گی نا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جہاں روشنی ہے وہاں روشنی، جیسے چاند جو ہے نا، جو حصہ چاند کا روشن ہے وہ ہزاروں سال سے روشن ہے، اور چاند کا جو پچھلی سائڈ ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتی، وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتی ہے. اب چاند پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں انسان نے رہنا تو تھا نہیں، اس لیے اللہ نے چاند کو نہیں گھمایا. لیکن زمین میں کیا ہے, اللہ چاہتے ہیں پوری زمین انسان کے لیے, تو پوری زمین رہنے کے قابل بن جائے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں والارض فرشناها فنعم الماهدون, ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. بچھونا کیا بہترین بچھونا, بچھونا کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے زمین کہاں سے بچھونا ہے, اس میں اللہ نے نہ تکیہ لگایا نہ گدا. بچھونا اسے کہتے ہیں بچے کے لیے جو ماں لگاتی ہے نا بستر, اسے بچھونا کہتے ہیں. اس بستر میں ماں صرف یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بستر ہے, بلکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر اس میں بچے کو سلانا ہے تو سونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ سوٹیبل جگہ کون سی ہے, مچھر اگر ہیں تو اس میں مچھردانی کا انتظام ہے یا نہیں, گرمی اگر ہے تو یہ بستر پنکھے کے نیچے ہے یا نہیں, اور اگر سردی ہے تو اس بستر میں لحاف کا انتظام ہے یا نہیں. ایسے بستر کو بچھونا کہتے ہیں, ہر بستر کو بچھونا نہیں کہتے. ایک تو کوئی بھی بستر ہے کہیں بھی ڈال دو وہ بستر ہے, بچھونا وہ ہوتا ہے جو ماں بچے کے لیے لگاتی ہے, اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, بھائی آرام سے سو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں زمین کو بچھونا بنایا, کیا مطلب؟ ایسا بنایا کہ آرام سے زندگی گزار سکو, آرام سے زندگی گزار سکو, ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی. اور یہ بھی اس نے بتایا وقدر فیہا اقواتہا, کہ تمہاری پیدائش سے پہلے یہ ساری چیزیں رکھ دی اس میں, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنے لوگ آئیں گے اس میں, اتنے پیدا ہوں گے. جیسے کوئی میزبان مہمان کو دعوت دیتا ہے نا, 200 آدمیوں کو بلایا ہے تو کھانا کتنوں کا بنواتا ہے بولو بھائی؟ 300 کا کم از کم بنواتا ہے, کم نہ پڑے. اور پھر گدے تکیے سب یہاں وہ بیٹھیں گے, یہاں فلاں صاحب بیٹھیں گے, یہ خاص مہمانوں کے لیے, یہ مولوی صاحب کے لیے, یہ جناب فلاں کے لیے, یہ فلاں, یہ ساری چیزیں ہر ایک کے لحاظ سے ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قدر فیہا اقواتہا, قدر ابھی مینجمنٹ, تقدیر کا لفظ کیا ہے میں نے بتایا نا, یہاں تقدیر مینجمنٹ کے معنی میں, کہ ہم نے پہلے سے مینج کر دیا کہ انسان کے لیے کیا کیا رکھنا ہے یہاں پہ. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریے میں بھی رد ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنے انسان آئیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں ایک بھی جب دنیا میں نہیں تھا نا تو سب کچھ رکھ دیا, اب یہ چھوڑ دو گے, اتنے پیدا ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے. یہ بدبختو یہ تمہاری سوچ ہے, اب تک جتنوں کو میں نے کھلایا ہے وہ میری دی ہوئی چیزوں سے تو استفادہ کر رہے ہو. دیکھو اگر 200 سال پرانا انسان, ہم 200 سال پہلے چلے جائیں اور ہم اس 200 سال پرانے انسان کو بتائیں کہ آبادی 200 سال کے بعد دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب ہو جائے گی, تو اس سال کا تو اس 200 سال پرانا ماہر معیشت بے ہوش ہو جائے گا, بولے گا اس کا مطلب 200 سال کے بعد زندگی ختم, کیونکہ تم تجارت کیسے کرو گے, کھاؤ گے کیسے, سفر گدھے پہ اتنی دور امریکہ کیسے پہنچو گے. لیکن اللہ نے کیا کہا, بھائی تم آبادی پیدا کرو, آباد ہونے دو, یہ چھوڑ دو مجھ پہ. کیسے ہوگا؟ زمین سے گیس نکلنا شروع ہو گئی, پیٹرول نکلنا شروع, تیل کے کنویں دریافت ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب گدھے پہ سفر ہی نہیں ہے, ہوائی جہاز میں ہے. جو تجارت پہلے 50-30 سال میں ہوتی تھی وہ اب 3 دن میں ہو جاتی ہے. تبھی ماہر معیشت یہ کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یورپ کے ماہر معیشت کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی آبادی بڑی ہے خوراک کا ریشو اتنا ہی اس سے زیادہ پیدا ہوا ہے, اور خوراک اتنی رفتار سے زیادہ سستی ہوئی ہے. پہلے خوراکیں مہنگی ہوتی تھیں, آبادی بڑھنے سے خوراک سستی ہو گئی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ خوراک سستی ہو رہی ہے, یہ تو ہماری حکومتیں مہنگی کر رہی ہیں, لیکن یہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اتنی مہنگی نہیں کر سکی, پھر بھی سستی ہو رہی ہے. اگر آپ ماضی میں جاؤ نا, اپنے بڑوں سے پوچھو کہ کیا آپ کو ان پیسوں میں یہ ساری چیزیں میسر تھیں جو آج ہمیں میسر ہیں, کہیں گے نہیں. آپ بولو کہ کیا آپ افطاری میں وہ سب چیزیں کھاتے تھے جو ہم کھا رہے ہیں, وہ کہیں گے نہیں, ہمارے یہاں کا مالدار وہ چیزیں نہیں کھاتا تھا جو آج غریب آدمی افطاری کر رہا ہے. تو یہ ماہر معیشت ہیں یورپ کے, وہ یہ کہتی ہے تو آپ کو بیوقوف بناتے ہیں یہاں اسکولوں میں کہ بھائی آبادی بڑھ رہی ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. آج تک قدرت کا کوئی ذخیرہ کم نہیں ہوا ہے, ختم تو دور کی بات. جو چیز دریافت ہوئی ہے نا بڑھتی چلی جا رہی. سونا نکلا تھا 1000 سال پہلے دریافت ہوا تھا نا, تو آج کیا سونے کی کانیں ختم ہوئی؟ 1000 سال سے انسان گولڈ نکال رہا ہے کانوں سے, اور نکلتا ہی چلا جا رہا ہے, نکلتا ہی چلا جا رہا ہے. سونا کہیں بھی دنیا میں کم نہیں ہوا, اور مزید کانیں دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں, بلکہ سونے کے پہاڑ ہیں جن پر قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے, نکالنے نہیں دیں گے. کوئلہ جب سے نکلنا شروع ہوا آج تک کوئلہ زمین میں ختم نہیں ہوا, بلکہ اتنی بڑی بڑی کانیں ابھی دریافت ہو چکی ہیں کوئلے کی, بہت ساری تو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئی ہیں. آپ کے بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں کہ ایک ماہر معیشت سے میں نے خود سنا, اس نے کہا کہ صرف ایک بلوچستان میں اتنا کوئلہ ہے جو دریافت ہو چکا ہے, اس کی بات جو نہیں ہوا وہ ممکن ہے اس سے ڈبل ہو. دریافت شدہ کوئلہ اتنا ہے بلوچستان میں کہ اگر پاکستان وہ کوئلہ نکالے تو پورا ملک 200 سال فری بجلی حاصل کرے گا. نہیں یاری بات, یہ مولویوں کی والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. 200 سال فری. ہم نے ان سے پوچھا پھر نکالتے کیوں نہیں, ان کا آقا کی طرف سے اجازت نہیں. امریکہ یہ کام آپ کو کرنے, وہ کہے گا اگر تم سالے کوئلہ نکال کے بیٹھ جاؤ گا میں کشکول لے کے پھر مجھ سے بھی کون مانگے گا. پیٹرول کے اتنے ذخائر, آج تک پیٹرول زمین سے کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. حیران ہے انسانی کہاں سے نکل رہا ہے اتنا. اللہ دکھا رہے ہیں کہ تو نکالنے والا بن, میرے خزانے کم نہیں ہوں گے, مگر یہ پھر بدبخت وہی بات, دو بچے ہی اچھے کھائیں گے کہاں سے, یہ کہاں سے ہوگا وہ کہاں. تو قرآن نے یہ سب بتا دیا کہ وقت درفی ہے اقوات, قوت کہتے ہیں زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات کو عربی میں, اقوات کا معنی سارے لوازمات میں نے رکھ دیے پہلے سے. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں, میں بات مکمل کرتا ہوں. اب دیکھو زمین کو جو ہے نا اپنے محور کے گرد بھی گھمایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ میں رات ہے تو رات ہی رہے وہ اور ادھر دن ہے تو دن ہی رہے, بلکہ کبھی ادھر دن جیسے گھومتی ہے نا 24 گھنٹے میں چکر مکمل کرتی ہے. اس سے زیادہ اور عجیب و غریب کام, یہ تو سب سے عجیب ہے. ممکن ہے ان سب چیزوں کو کوئی کہے یہ اتفاقی ہیں, سورج بھی اتفاق سے وجود میں آ گیا, زمین بھی ایسے اتفاق, دھماکہ ہوا تھا وہ جو بگ بینگ کا نظریہ ہے نا, پھوٹ پٹاخے پڑے تھے جو سب کچھ یہ ہو گیا, چلو جی ہو گیا, گھوم بھی گئی اتفاق سے. اب عجیب ترین بات یہ کہ اگر زمین بالکل سیدھی ہوتی جیسے گیند ہوتی ہے نا, ایک ہی محور پہ گھومتی رہی ہوں کر, تو نتیجہ کیا نکلتا کہ جہاں سورج کی کرنیں سیدھی پڑ رہی ہیں وہاں سیدھی ہی پڑتی, ترچھی نہ پڑتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لہذا دن اور رات کا نظام تو آتا گھومنے کی وجہ سے, مگر جو سرد علاقے ہمیشہ سردی رہتی وہاں, اور جو گرم علاقے وہ ہمیشہ گرم رہتے. سورج ہمیشہ ایک سمت سے نکلتا بالکل ٹھیک 90 کے زاویے پہ دوسری سمت میں غروب ہو جاتا. اللہ نے زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا ہے. بس اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں میں, آپ لوگ تھک گئے ہیں مجھے پتا ہے, آپ کہیں گے یہ فزکس کا سبق ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. سائنسدانوں میں اور مولویوں میں یہی فرق ہے کہ سائنسدان یہاں تک بتا کے رک جائے گا اور مولوی صاحب کہیں گے یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کوئی بنانے والا ہے لہذا اس کی عبادت کرو. یہی فرق ہے سائنس میں اور مولوی میں, اس لیے کہ مولوی بیچارہ وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ سمجھا رہا ہے, اللہ یہ سمجھا رہی ہے, مولوی صاحب کی اپنی بات نہیں ہے. اللہ یہ سمجھانا جا رہے ہیں کہ سائنسدانوں نالائقوں, تم اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آگے کیوں نہیں بڑھتے کہ اتنا کچھ تمہارے لیے اس نے کیا تو تم بھی تو کچھ کرو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نیوٹن اتنا زبردست سائنسدان تھا, یہ سب لوگ جواب سن لیں اس کا, لوگ کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے سائنسدان کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے, اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے مگر اس کے دین کو نہیں مانتے, اس کے رسولوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نیوٹن جو اتنا بڑا سائنسدان جس نے ایسے ایسے قانون ایجاد کیے, تو اس کا جواب سمجھ لیں کہ جو یہ کہے نا کہ نیوٹن نے اتنے بڑے بڑے قانون ایجاد کیے پھر بھی جہنم میں جائے گا, تو بات یہ کہ نیوٹن کو جس نے ایجاد کیا نیوٹن اس کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا. اللہ تو یہ پوچھیں گے جب تو نے اتنے قانون بنا لیے کہ جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک روکنے والی کوئی چیز نہ ہو. یہی ہے نا, مجھے یاد نہیں پرانی باتیں اسی قسم کا یاد ہے, جو رکی ہوئی ہمیشہ رکی رہے گی. اور زمین وہ تربوز گر گیا تھا, تربوز گرا تھا, اگر تربوز گرا ہوتا تو پھر تو قانون پیش کرنے کے قابل نہیں رہتا. اگر تربوز گرا ہوتا وہ تو تربوز گرتا ہی نہیں کیونکہ تربوز تو بیلوں پہ اگتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر شکر ہے درختوں پہ نہیں اگتا, اگر تربوز گرتا نا نیوٹن کے سر پہ تو بےچارہ قانون سمجھ جاتا مگر بیان کرنے کے قابل وہ سمجھ تو جاتا یہ کیوں گرا ہے. اس کے بعد اس میں حس و حرکت بند, اسی سمجھ کو لے کے دنیا سے چلا جاتا, لوگوں کو سمجھا نہ پاتا. تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں نے اتنی اتنی چیزیں ایجاد کی, انسانوں پر احسان کیا, تو بات یہ کہ جب یہ اتنی چیزیں ایجاد کر کے ہمارے بڑے بن سکتے ہیں, ہمارے لائق احترام بن سکتے ہیں, تو پھر ان کو جنہوں نے ایجاد کیا وہ ان کے لیے لائق احترام کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی کہ ہمیں کس نے بنایا, اور ہمیں کیوں بنایا گیا. اللہ تو قیامت میں یہ تھوڑی پوچھے گا تو نے کیا کیا بنایا, اللہ پوچھے گا سب سے پہلے تو میں نے تجھے بنایا ہے اور تو نے جو بنایا میرے کرنے سے بنایا ہے, لہذا پہلے میرا حساب چکا. ان میں سب سے پہلا بنیادی سوال, مجھے مانتا تھا میرے وجود کو؟ اگر وہ کہے گا نہیں مانتا, جہنم, جہنم کی آگ ہے, بڑی سخت سزا ہے. اور اگر اللہ کہیں گے مانتا تھا تو کیا جتنا مجھے میرے ساتھ شریک تو نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ ایسا ماننا نہ ماننا برابر ہے کہ اللہ نے بھی کیا اور اللہ کے علاوہ مخلوق نے بھی کیا, مخلوق تو عاجز ہے. پھر اگر صرف مجھے اکیلے کو مانتا تھا تو میرے قانون کو بھی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ قانون کو مانے گا تو رسول کو خود بخود ماننا پڑے گا, کیونکہ قانون لانے والے رسول ہی ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں خود بخود آئیں گی. تو اس لیے بھائی اپنے نظریات کو درست کرو. آج ایک عجیب وہ چل رہا ہے حساب کتاب, بس جو انسان کی خدمت کر لے وہ جنتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا جو ضروری عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ, گاڈ کا تصور, اللہ کا تصور, کیونکہ سب سے پہلے اس کا حق ہے. تو اللہ نے کیا کیا, زمین کو 23 ڈگری, اس 23 میں بھی حکمتیں, اس 23 ڈگری جھکنے کی وجہ سے سردی گرمی خزاں بہار کے موسم سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں, اور اس کا اپنا فائدہ ہے. یہ عجیب بات ہے, یہ رپورٹ ہے حکیموں کی, جو اچھے حکیم ہیں, وہ نہیں جو میں نے بتایا تھا اس قسم کے پرانے حکیم, جو اچھے حکیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں چاروں موسم بھرپور آتے ہو نا, سردی بھی خوب پڑتی ہو, گرمی بھی خوب پڑتی ہو, خزاں کا موسم بھی اور بہار کا موسم بھی بہاروں کے ساتھ آتا ہو, ان علاقے کے لوگوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے, کیونکہ وہ فطرت کے لیے ضروری ہے کہ چاروں چیزیں جھیلے انسان. اور جو نہ زیادہ گرمی برداشت کرتے ہیں نہ زیادہ سردی, وہ جلدی مر جاتے ہیں, انہیں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں نا, گرمیوں میں بھی سردی کا موسم, یہ مر جاتے ہیں جلدی, ان کے جسم میں دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بھی ہے وہ کہ گرمیوں میں جو پسینہ نکلتا ہے نا جسم سے, اس پسینے کے بڑے فائدے ہیں, یہ فالتو میں نہیں ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں, پسینہ نکلنا ضروری ہے. اور سردیوں میں جو ٹھنڈ لگتی ہے جسم کو, اس کی وجہ سے جگر کا نظام طاقتور ہوتا ہے, جگر بڑا طاقتور ہو جاتا ہے سردیوں میں. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اب چاروں جب زمین کو جھکا دیا تو یہ چاروں موسم آتے ہیں, کہیں بھرپور کہیں کچھ کمی بیشی کے ساتھ, لیکن آتے ضرور ہیں. پھر وہ جو زمین کے نارتھ اور ساؤتھ پول ہے نا, وہ بےچارے سوتےلے ہیں, ان کو بھی اللہ نے کہا چلو 6 مہینے رات تو 6 مہینے دن دوں گا میں تمہیں. ٹھیک ہے, یہ مزے نہیں کہ روزانہ دن رات کے مزے لو, لیکن جہاں 6 مہینے رات رہے گی تو 6 مہینے, یہ بھی 23 ڈگری جھکنے کی وجہ سے, اگر نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا وہاں پہ. ایک فائدہ تو یہ جھکانے میں یہ فائدہ. دوسرا فائدہ کیا, ان چاروں موسم سے زمین کی پیداوار تبدیل ہوتی ہے. گرمی ہی رہتی تو صرف آم کھاتے, کینو اور مالٹے کے مزے ملتے کیا؟ وہ اپنا مزہ ہے بھائی, کینو اور مالٹوں کا مزہ اپنا ہے, آم کا مزہ اپنا ہے, چیکو کا اپنا مزہ ہے. ہر الگ الگ قسم کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹ سردیوں کی پیداوار ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ 23 ڈگری جھکایا, یہ خود سے زمین کو سمجھ میں آ گیا تھا ہے بھائی کہ چونکہ آم بھی پیدا کرنے, لہذا تھوڑا سا ٹرن لے لو, یوں گھوم جاؤ, سیب بھی پیدا ہوگا, انار بھی ہوگا, ناشپاتی, ہر ایک کو الگ موسم چاہیے, لہذا یوں تھوڑا سا یوں گھوم کے تھوڑا سا گردن ٹیڑھی کر کے چلو. زمین جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے گھوم رہی ہے. اور پھر عجیب بات یہ کہ اس جھکانے میں حکمت یہ کہ سردیوں میں وہ چیز پیدا ہو جو سردیوں میں کھانے کے لائق. عام گرمیوں میں صحت کے لیے مفید ہے, سردیوں میں اتنا مفید نہیں ہے. اور کینو اور مالٹے سردیوں میں مفید ہیں, گرمیوں میں اتنے مفید نہیں ہیں. نہیں یاری بات, بس یہ بات کر کے میں اپنی رپورٹ جو آپ کے سامنے پیش کی ہے, آپ کہیں گے یہ بیان ہو رہا ہے, پتہ نہیں رپورٹ پیش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. بھائی یہ بیان ہو رہا ہے, یہ قرآن ہی کی باتیں ہیں جو آپ کے آپ کو میں بیان کر. اصل میں ہم لوگ قرآن کو استخاروں کے علاوہ کسی چیز سمجھتے ہی نہیں. قرآن آج کے مسلمان کا خیال یہ کہ قرآن جو ہے وہ مردوں کے لیے, جب مر جائے گا تو پڑھ پڑھ کے سب. قرآن میں یہی ساری باتیں تو لکھی ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, یعنی اسی قسم کی باتیں ہیں, اگرچہ ساری جزئیات ہیں نا. ابھی میں نے جو عشاق میں تلاوت کی ہے نا جس سورت کی, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا ہے, اونٹ کیا خود سے بن سکتا ہے ایسا جانور ریگستان کے لیے, خود سے بن سکتا ہے؟ اونٹ کو پورا ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہوں, ریگستان کے لحاظ سے انتہائی سوٹیبل اونٹ پہ سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں, कि भाई रेगिस्तान बिल्कुल क्योंकि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों क्योंकि बिछोना है ना जमीन तो रेगिस्तान में भी आबादी करनी थी तो उनके लिए ऊंट पैदा कर दिए कि भाई ये जिंदा नहीं रह सकते अगर ऊंट ना हो। ऊंट के अलावा दुनिया की कोई मखलूक रेगिस्तानी रेगिस्तान में चल ही नहीं सकती। रोड बना दोगे फिर भी नहीं चलेगी क्योंकि खाने को तो चाहिए ना। ऊंट नालायक एक दफा खाता है हफ्ते में और कई हफ्तों का जखीरा कर लेता है क्योंकि रेगिस्तान में चीजें नहीं होती। उसके अंदर ये सिस्टम लगाया गया है एक दफा तसल्ली से पानी पिएगा पूरी बाल्टियों की बाल्टियां पी जाएगा कुछ तो पी के हजम करेगा कुछ स्टोर कर लेगा साइड में कान पे लगा देगा एक थैला रखा हुआ उधर क्योंकि रेगिस्तान में नहीं चल सकता। वरना अगर मुसाफिर अपना एक कूलर तो साथ ले जा सकता है मिशकीजा तो ले जाता है ऊंट के लिए कहां से पानी लेके जाएगा है भाई। तो अल्लाह ने ऊंट के अंदर टैंकर बना दिए। फिर ऊंट में ये खासियत है कि रेगिस्तान में चूंकि पानी कम होता है और जो ऊंट का मालिक है उसको पानी की जरूरत होती है नजर आता नहीं है उसको तो रेत पानी नजर आती है बेचारे को इतना धोखा खाता है। ऊंट में ऐसी हिस लगा दी है कि बहुत दूर से पानी को सूंघ लेता है वो। रेगिस्तान में कई किलोमीटर दूर पानी होगा ऊंट अपना रुख चेंज कर लेगा उधर भागेगा उसको पता चल जाएगा वहां पानी है। फिर हर जानवर के कोई किसी जानवर का तलवा सीधा नहीं होता जो भी जानवर रेत में चलेगा इंसान भी पांव धसेंगे। ऊंट को अल्लाह ने बनाया सपाट रेत में धसता ही नहीं है दौड़ता है रेस के मुकाबले होते हैं ऊंट के रेत में। फिर ऊंट अल्लाह को पता है रेगिस्तान में इतने ऊंचे ऊंचे झाड़ियां खारदार दरख्त होते हैं हफ्ते बाद कोई दरख्त मिलेगा भी ना बहुत दूर बहुत ऊंचा। ऊंट को इतनी लंबी गर्दन दी अल्लाह ने कहा दरख्त से कहा इससे ऊंचा होके दिखा भाई तू ठीक है इतना लंबा एक तो खुद इतना लंबा ऊपर से गर्दन इतनी लंबी। फिर उस कतार में चलने की तमीज सिखाई उसको और बहुत सारी पूरी पूरी किताबें लिखी है अभी मौजू ये नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी बात समेटूं अब सर्दियों में कीनू माल्टे मुफीद है क्योंकि सर्दी में इंसान को नजला जुकाम खांसी होती है और नजला जुकाम खांसी से रोकने के लिए विटामिन सी चाहिए वो आम में नहीं है वो किसमें है कीनू और माल्टों में बशर्ते कि वो कीनू ही हो। आज लेमन के नाम पे पता नहीं क्या क्या बिक रहा है नींबू के नाम पे जमेरी जो है ना ये लीमू नहीं है ये गला पकड़ लेती है। अभी रमजान में लोग खूब दबा दबा के लीमू लेकर आ रहा हूं पियेंगे शरबत और खांसते हुए आएंगे तो ये लीमू नहीं है ये जो आजकल सब्जी वालों के मैम ये जमेरी है ये कुछ और चीजें हैं। ये लीमू कह के लिया करो मुंह से नब्ज देख के हकीम को लाओ बोलो नब्ज देख के बताओ ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है क्योंकि वो तो यही बोलेगा कि ये लीमू है लेकिन लीमू में विटामिन सी से भरा हुआ होता है फायदेमंद है और वो ये पता नहीं क्या पेवनकारी कर करके कि बेड़ा ही गर्क कर दिया चीजों का। तो कीनू माल्टे सेहत के लिए मुफीद है जो खाते हैं उनको नजला जुकाम खांसी नहीं होता अलबत्ता पहले से खांसी हो तो फिर डॉक्टर से मशवरा लेके खाएं ये उनके लिए जो खांस नहीं रहे। तो अब देखो जमीन को झुका दिए ये सारे काम कर दिए तो अल्लाह फरमाते हैं इतने बड़े बड़े अजीबो गरीब काम जो मैंने किए हैं खलक समावाति वल अर्ज़ा बिल हक। अंग्रेज कहता है नाइट क्लब में नाचने के लिए ठीक है ना जिना करने के लिए मैयाशी के लिए अल्लाह फरमाते नहीं इन बातिल कामों के लिए मैंने इन चीजों को पैदा नहीं किया बल्कि बिलहक किसी वजह से पैदा किया है और वो वजह बिल्कुल बरहक है। वो वजह क्या है दूसरे मकाम पे बयान की कि मैं इंसान को आजमाना चाहता था मैं खुद नजर नहीं आऊंगा लेकिन अपनी अलामत दुनिया में इतनी रख दूंगा कि इन अलामत को देखकर देखूंगा ये मेरे वजूद का यकीन करते हैं या नहीं करते फिर ये मुझ पर ईमान लाते हैं या नहीं लाते मेरे रसूलों को मानते हैं कि नहीं मानते मेरी किताबों को मानते हैं कि नहीं मानते मेरी तालीमात को मानते हैं या नहीं मानते फिर अगर मानते हैं तो उस पर अमल करते हैं या नहीं करते आसरल हयात दुनिया दुनिया को मेरे अहकामात पे तरजीह देते हैं या मुझे दुनिया पर तरजीह देते हैं मैं ये देखना चाहता हूं आजमाना चाहता हूं और इस आजमाने के बाद या तो बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजूंगा या बहुत बड़ी नाकामी से नवाजूंगा। इसलिए अल्लाह ने दुनिया में करार नहीं रखा। अगर दुनिया बेकार बनी होती ना मजों के लिए तो अल्लाह किसी को मौत ना देते बल्कि जवानी देते हमेशा जवानी क्योंकि बनी मजे के लिए तो मजे तो जवानी में होते हैं तो जवान रहो और मजे उड़ाते रहो। लेकिन अल्लाह जवान करने के बाद नुनक्की सुफिल खल्क बुढ़ापा ले आते हैं बुढ़ापा भी फिर भी किसी हद तक कुछ लज्जतें देता है इंसान को फिर मौत के घाट उतार देते हैं खत्म कहानी किस्सा ही खत्म। तो ये सारे मर मर के दुनिया से जा रहे हैं इसका इससे भी पता चलता है कि ये मजों के लिए नहीं बनी वरना मजे छीने थोड़ी जाते हैं हमसे आजमाइश के लिए बनी है। और आजमाइश का पता ऐसे चलता है कि अपने घर से इंसान नहीं निकाला जाता हमेशा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाला जाता है उसे। अगर ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल ना होती हम यहां पर रहते हमेशा, यहीं रहो, मरोगे नहीं यहां से। एग्जामिनेशन हॉल है, अल्लाह बता रहे हो गया चलो भाई प्लेटफॉर्म खाली करो, अगली नस्ल आ रही है। कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, पीछे पहले लोग गुजर गए, उन्होंने जो कमाया उनको हिसाब मिलेगा, अब हम देखते हैं तुम क्या करोगे। समझ आ रही है बात? तो अब मेरे भाई अल्लाह हमें मर्दों को भी देख रहा है, औरतों को भी देख रहा है कि क्या करती हैं। ख्वातीन गीबत से बचती हैं, टेलीविजन की लानत है, बेहयाई है, बेशर्मी है, बेपर्दगी है, और नमाजों में सुस्ती है। जो शरीयत के अहकाम उलमा से सुनते हैं, मर्दों को अल्लाह देख रहे हैं कि हुलिया मेरे जैसा मैं कहता हूं वैसा हुलिया बनाता है कि नहीं बनाता, जैसे मैं कहता हूं वैसे माल कमाता है कि नहीं कमाता, जितनी इबादत मैंने फर्ज की है वो करता है कि नहीं करता, 5 टाइम नमाज फर्ज कर दी, 1 महीना रमजान के रोजे फर्ज कर दी। ये सारी चीजें आजमाइशें हैं, ये मौलवियों की बातें नहीं है, खुद मौलवी साहब की अपनी आजमाइश हो रही है, तो बेचारा खुद पूछा जाएगा उससे। समझ आ रही है बात? वो खुद उसको डर है कि मैं कहीं चौड़े में ना आ जाऊं क्यामत के दिन, उसको बेचारे को खुद डर होता है। हमारे उलमा अकाबिर जितने नसीहतें करते थे तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रोते थे कि अल्लाह लोग तो हमें नेक समझ रहे हैं, ऐसा ना हो क्यामत के दिन उल्टे लटके हुए हों, अल्लाह कहे तुमने अमल नहीं किया, खुद डरते थे। बल्कि जो नेक लोग हैं वो खुद ज्यादा डरते हैं। तो ये तो सबके लिए, सबके लिए। तो अंबिया डरते थे, पैगंबर उनसे अल्लाह ने कहा कि जो हम आपको बता रहे हैं इस पर आपको भी अमल करना है। इसलिए अंबिया की भी आजमाइशें हुई हैं, बल्कि अंबिया की आजमाइशें सबसे ज्यादा होती हैं। तो जब उनको अल्लाह ने माफ नहीं किया, उनकी आजमाइश की है, तो मेरे भाई हम और आप कौन होते हैं? इसलिए ये ना सोचा करो ये इतनी बेहयाई है तो दिल तो चाहता है, तो भाई दिल चाहेगा आजमाइश की वजह से, दिल ही ने चाहे तो फिर आजमाइश थोड़ी है। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए, और हमें कामयाब फरमाए इस कायनात को पैदा करने से जो मकसद था, और हमें पैदा करने से जो मकसद था, अल्लाह वो मकसद हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सवालात की पर्चियां आई हुई है बहुत सारी, किधर गई जी? इसके अंदर है, दिखा निकालने दे। 14 शाबान की अहमियत और इस दिन का रोजा, इसकी शरी हैसियत, इस पर मेरा बयान है पूरा 15 शाबान पर, इंटरनेट पर मौजूद है। 15 शाबान की क्या अहमियत है, इस रात को इबादत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रोजा रखिए, तो पूरा तफसीली बयान है। उसका नाम क्या भाई? शब-ए-बारात के नाम से इंटरनेट पर मिल जाएगा, वो आप सुन लें। सऊदीया से एक साहब ने पूछा है, बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज हो जाती है कि नहीं हो जाती? बगैर दाढ़ी वाले को अपने इख्तियार से इमाम बनाना तो जायज नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर जमात छूटने का खतरा हो और वो ही नमाज पढ़ाए तो फिर आप उसी के पीछे नमाज पढ़ लें, जमात छोड़ने की इजाजत नहीं है। बन गया तो नमाज पढ़ लो, खुद से ना बनाओ, ये मतलब है। हिंदू और ईसाइयों के साथ खाना खाना जायज है या नहीं? जायज है। अच्छा भाई, आजकल एक तरीका राइज हो गया कि सुबह दुकान खोलते वक्त दुकानदार एक कारी साहब को मुकर्रर किया होता है, वो कारी साहब दुकान में कुरान पढ़ते हैं और उनको महीने की फीस भी दी जाती है। इस तरह दूसरी सूरत यह कि मैयत के लवाइकिन कारी साहब को कब्र पर कुरान पढ़ने के लिए मुकर्रर करते हैं, उनको फीस दी जाती है। बिल्कुल नाजायज है भाई अमल। कारी साहब को बिठाया जाता है बरकत के लिए, कुरान पढ़ो और पैसे देते हैं। कारी साहब को चाहिए कि कोई और ढंग का काम करें, खुद दुकान खोल लें, इससे बेहतर नहीं है? कारी साहब क्या ख्याल है? जब वो खोल सकते हैं आप क्यों नहीं खोल सकते? इसी तरह तरावी में जो है ना, बड़े बड़े पैसे लेते हैं तरावी पढ़ाने वाले, ये सब हराम है। तरावी की उजरत लेना जायज, अभी रमजान आ रहा है ना, बिजनेस शुरू, रेट लगते हैं बाकायदा। हाँ भाई कितने है? 50,000 लूंगा। नहीं यार थोड़ा कम कर लो। नहीं भाई हमारा तो हर साल 50,000 चलता है। बिल्कुल जायज नहीं है। बाज लोग कहते हैं मुफ्ती जर वली साहब इसे जायज कहते हैं, बहुत से लोग बार बार कहते हैं हजरत मुफ्ती जर वली साहब कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि जायज बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लो। तो इसमें मसला याद रखें कि हमारे जितने बड़े बड़े अकाबिर गुजरे हैं सब इसको हराम और नाजायज कहते रहे हैं। तो अगर एक हजरत मुफ्ती जर वली साहब जायज कहते हैं तो भले हमें तो इश्काल होता है कि हजरत क्यों जायज कहते हैं इसको। दूसरी बात यह कि हजरत मुफ्ती जरब अली साहब की जो दलाइल हैं वो भी बहुत कमजोर हैं इस मसले में। मुझे तो छोटा मुंह बड़ी बात लग रहा है, ये मुफ्ती जरब अली साहब तो बहुत बड़े हैं हमसे, हम इतने छोटे हो कि उनके बारे में कैसे तबसरा करें। लेकिन आप इसको मेरा तबसरा ना समझें, बल्कि मैं अपने बड़ों का तबसरा नकल कर रहा हूं। तो वो ये कहते हैं कि उनकी दलाइल बिल्कुल कमजोर है, वो फर्ज नमाज पर कयास करते हैं और इन चीजों पर, यह सही नहीं है। ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے، پھر وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو تراوی کے پیسے لینا جائز؟ بولو بھائی، اس خالصتاً تلاوت قرآن کی اجرت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ویسے بھی عجیب سی گھن آتی ہے انسان کو اس عمل سے. دیکھو تراوی تہجد کی طرح کی ایک عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرض نماز جو ہے نا، فرض نماز یہ تو شاعر اسلام میں سے ہے، دین کی بقا اس پر موقوف ہے، اور اس میں پورا سال ذمہ داری ہے، اور اس میں خاص تلاوت کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ اس میں پورے سال امام کو دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. تب اس کی کفالت تو پھر عوام کے ذمہ ہے نا، کہ بھائی چونکہ اب آپ دنیاوی کام نہیں کر سکتے، اب آپ یہ کر رہے ہیں، تو چلو ہم اب آپ کی کفالت اپنے ذمے لیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کفالت میں یہ کہ ایک مقتدی نے امام صاحب کا دودھ اپنے ذمے لے لیا، دودھ ہم پہنچائیں گے. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا، ایک نے کہا امام صاحب ہمارے گندم کی جب کٹائی ہوگی تو سال بھر کی 20 بوریاں آپ کی ہو گئیں، ٹھیک ہے نا. ایک نے کہہ دیا کہ امام صاحب کپڑے جو ہے نا میرے ذمے، امام صاحب آئیں گے فجر میں نماز، ان کو وہ بے فکر ہو گئے. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فجر سے ظہر تک تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کما سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ تجربہ ہو چکا ہے پہلے، 7ویں 8ویں صدی ہجری میں علماء نے فتویٰ دیا اگر اس کو تنخواہ نہیں ملے گی تو یہ جب کمائے گا نا دکان پہ بیٹھ کے، تو وہاں جو پیسہ آئے گا پھر اس کو امامت میں مزہ. کاروبار کے ایسے چسکے ہوتے ہیں نا، یہ کہہ رہے کہ یہ جو فلانا دودھ لے کر آ رہا ہے اور جو گندم کی بوریاں ڈل رہی ہیں، میں خود اتنا کیوں نہیں کما لوں کہ میں 20 بوریاں دوسروں کے گھروں میں ڈالا کروں. یہ پیسہ ایسی چیز ہے، تو وہ پھر کمائیں گے. پر یہ نماز وماز کے لیے ایسا ہو گیا تھا باقاعدہ، پبلک ہی نہیں مل رہی تھی فرض نماز پڑھانے کے لیے، مؤذن ہی نہیں مل رہے، تو یہ پورا دین کی بقا اور سارا سسٹم برباد ہو جاتا. اس میں ضرورت کے لیے فتویٰ دیا گیا ہے، جبکہ تراوی میں یہ ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ تراوی میں اصل مقصد تلاوت ہوتی ہے، اس کے پیسے دیے جاتے ہیں، اصل مقصد نماز نہیں ہوتی. نماز ہوتی تو وہ تو کسی سے بھی پڑھوائی جا سکتی نا، خود امام پڑھا دیتا نماز. حافظ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ باقاعدہ الحمد سے لے کے والناس تک تلاوت کے مل رہے ہیں، تبھی جو علم تارا والا حافظ ہے نا اس کو نہیں ملتے پیسے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ علم تارا والے حافظ کو ملتے ہیں جو علم تارا سے پڑھاتا ہے. تم نے کیا کام کیا؟ نماز پڑھائی نا، چلو نکلو یہاں سے. نہیں پڑھاتے تو علم ترا سے کسی اور سے پڑھوا لیتے. علم ترا کیف فعل ربک، وہ والی صورت. وہ الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن پڑھ رہا ہے نا، اس تلاوت کے پیسے ہوتے ہیں، اور تلاوت کے پیسے بالاتفاق حرام ہیں. اگر ایک آدمی آپ سے آ کے کہے کہ تم تلاوت کرو میں 20 روپے دوں گا، جائز ہے یہ بتاؤ؟ بھائی تلاوت اللہ کے لیے عبادت ہے، اس میں پیسے کس بات کے؟ تو تراوی میں جو امام تلاوت کرتا ہے اگر پیسے لے گا تو یہ خالص کس کے ہیں؟ کس نے قرآن پورا سنایا اس کے پیسے ملتے ہیں اس کو. دوسری بات یہ کہ تراوی تنخواہ پر اور اجرت پر موقوف بھی نہیں ہے، کہ فرض نماز میں اگر اماموں کو وظیفے نہ ملے تو مسجدوں بہت ساری مسجدیں خالی ہو جائیں گی، نماز کے لیے کوئی نہیں ملے گا. ہر وقت میں جھگڑا ہوگا، آپ آ جائیں جی آپ پڑھائیں، پتہ نہیں کوئی عجیب سا آ کے کھڑا ہو گیا، وہ کیا پڑھا کے چلا جائے، ہر آدمی کو آتا بھی نہیں ہے نا. جبکہ تراوی میں ایسا ہوگا کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں پھر بھی پڑھائیں گے لوگ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نفل نماز ہے نا تہجد کی طرح. اب کوئی اگر تہجد نہیں پڑھ رہا تو یہ تھوڑی کہ 20 روپے دے کے تہجد پڑھواؤ اس سے. تو اب تراوی میں اگر پیسے نہیں لیں گے تو بھی بہت سارے ہیں پڑھنے والے، بہت سارے حافظ ہیں آپ کو ملیں گے جو بغیر اجرت کے پڑھائیں گے آپ کو صرف ثواب کے لیے. اور اگر بالفرض ایسا زوال آ جائے مسلمانوں پر کہ وہ پیسے لیے بغیر پڑھانے پر آمادہ ہی نہ ہو، تو نہ پڑھاؤ، پورا قرآن ختم کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، فرض نماز تو ضروری ہے نا، ہے بھائی؟ پورا قرآن ختم کرنا تو مستحب عمل ہے، تو بھائی علم طرح سے پڑھ لو، دیکھ لیں گے جب کوئی مخلص آدمی پیدا ہو گیا جو فری میں تلاوت کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کو آگے کر دو، ورنہ بولو ہمیں قرآن بیچنے والے نہیں چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر علم طرح سے پڑھنے والا بھی نہیں ہے، پیسوں کے بغیر تیار نہیں ہو رہا، تو انفرادی پڑھ لو. نہیں آ رہی بات؟ جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنا خود ضروری، انفرادی بھی ہو جاتی ہے تراوی کی نماز، افضل ہے کہ مسجد میں جماعت ہو، لیکن یہ تو صورت آئے گی نہیں، یہاں تک تو بہت بعید ہے، اس سے پہلے ہی معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو اس لیے تراوی جو پڑھانے والا ہے نا وہ خالصتاً جب پیسے لیتا ہے تو خالص اس قرآن کی تلاوت کے پیسے لے رہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں، اس میں کسی کا بھی فتویٰ ہو اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آخری بات، ابھی میں 2 سال پہلے مجھے بیمار ہو گیا تھا میں عین رمضان میں، تو اب ایک قاری صاحب کو میں نے خود بلایا، میں نے کہا آپ آئیں ذرا پہلے ان کا قرآن سنا، ہاں بھائی صحیح ہے، پبلک کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے، لالچی ہو گئے ہیں قاری لوگ، تو میں نے بلایا کہ آپ تلاوت، مجھے پتا تھا ان کے دل میں ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے، اب آپ بتاؤ ضمیر گوارا کرے گا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر جو اس لیے پڑھا رہا ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بھائی دیکھو، اچھا وہ اشارتن کنایتن کہ مجھے ملے گا کیا، مجھے صاف تو نہیں پوچھ رہے، ڈر بھی لگ رہا ہے، تو میں نے کہا آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا، ہے بھائی آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، بہت ہی ثواب ملے گا بھائی، آپ لوگوں نے ابھی فرض نماز پڑھی نہیں پڑھی، پھر 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی محنت کی، کیا مل رہا ہے؟ پیسے مل رہے ہیں؟ 4 آنے بھی نہیں مل رہے، صرف اس لیے کہ ثواب مل رہا ہے، تو ثواب مسجد میں یہی تو لینے آتے ہیں، کوئی کاروبار تھوڑی ہے، اب اگر آپ قاری کو کہہ دیں کہ خدا کی قسم کچھ نہیں ملے گا سوائے ثواب کے، آئے گا ہی نہیں حافظ، بولے گا جاؤ بھاڑ میں، ثواب خود رکھو میں نہیں آ رہا، آپ اگر کہتے ہیں نہیں ملے گا وہ پھر بھی آتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں ویسے تو ملے گا، جب ختم ہو جائے گا وہ کمیٹی والے اتنے بھی کنجوس نہیں ہیں، تو میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ اگر کمیٹی والوں نے کچھ دینے کی بھی کوشش کی تو میں نہیں دینے دوں گا، میرے دل میں یہ تھا کہ بعد میں ان کو دوں گا، میں ہدیہ ہے وہ، تو کوئی خدمت کرے تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے نا ہدیہ، سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے نا بھائی، اگر ایک آدمی نے جیسے آپ لوگ مجھے اگر دے دیں ایک مثال دے رہا ہوں، دے نہیں آپ لوگ مجھے کہیں، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے نا کسی بھی وقت، اب اگر کوئی حافظ نے قرآن پڑھایا ثواب کی نیت سے، آپ کو جوش آ گیا یار بڑا مزہ آیا، یہ لو جی 1,00,000 روپے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیا خیال ہے؟ اس نے اس لیے تھوڑی پڑھایا، وہ تو ایک اللہ کی طرف سے کرامت ہو گئی، تو دل میں یہ تھا کہ ان کو بطور ہدیہ کچھ دے دیں گے، لیکن ان کے دل سے لالچ نکال دو، ان کو مایوس کر دو کچھ نہیں ملے گا، تاکہ یہ خالص ثواب کے لیے پڑھائیں، پھر ہم دیں نہ دیں ہماری مرضی، کیا خیال ہے بھائی، ہم دیں نہ دیں ہماری مرضی، تو میں نے ان کو بتا دی، میں نے کہا ان کو بتا دو کچھ نہیں ملے گا، تو کہنے لگے یار یہ ادھر ادھر جو ہے نا، پنجاب میں بھی ایسے ایک واقعہ ہوا، وہاں بھی میں نے بتایا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کا کچھ تو، میں نے کہا ثواب انشاءاللہ گارنٹی ہے، ثواب کی گارنٹی بہت ملے گا آپ کو بھی اور پیچھے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ملے گا، اب بھائی وہ ٹامک ٹوئی ہیں یہ وہ جیسے ہوتا ہے بےچاروں کا، تو پھر ہم نے اتنا کیا، ہم نے کہا پھر وہ بہرحال عجیب سا منہ بن گیا تھا ان کا، تراوی پھر انہوں نے ویسے ہی پڑھائی عجیب سی اخلاص سے نہیں، ہم نے آنے جانے کا کرایہ تو دیا ان کو، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ آئیں گے اور جائیں گے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے حافظ لوگ ہیں اللہ کے لیے یہ اتنے ثواب کی چیز ہے نا، الحمد سے لے کے والناس تک، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبر ہمارے نبی پیسے لیتے تھے تراوی پڑھانے کے، تو پیغمبروں کی وراثت ہے، اس پہ جو ثواب مل رہا ہے اس کو برباد نہ کرو پیسے لے کے، پہلے اعلان کر دو الحمدللہ میں نے جب یہاں تراوی شروع کی میں نے کہا اس ایک دھیلا نہیں لوں گا میں کسی سے، اور الحمدللہ ایک دھیلا نہیں ملتا، اور اسی پہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پورا قرآن اپنے سینے سے نکلوا کے زبان پہ لیں، اور کیا چاہیے بھائی، یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نماز تراوی کے بعد کمیٹی والے آئے کہ ماشاءاللہ اس سال آپ نے بہت اخلاص سے پڑھائی ہے، یہ نوٹوں کی گڈی آپ کی خدمت میں، میں گڈی دیکھ کے کہوں انشاءاللہ اگلے سال اس سے زیادہ اخلاص سے ہو، اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا تاکہ آپ کی تفریح بھی ہو جائے اور بات بھی ختم ہو جائے، بیان تو ختم ہو چکا ہے جس نے جانا ہے جائے وہ، ٹھیک ہے نا، بیان ختم ہو چکا ہے، ابھی تھوڑا سا چٹکلا، تھک گئے نا آپ لوگ، وہ ایک قاضی صاحب تھے نکاح پڑھاتے تھے، یہ قاضی لوگ جو ہے نا جب لوگ ان سے آ کے پوچھتے ہیں کہ فیس کتنی ہوگی تو بےچارے امام کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، اس لیے اماموں سے پوچھا نہ کریں نکاح کی فیس کتنی ہے، وہ دے دیا کریں چپ پکڑا دیا کریں، اب وہ بہرحال اس کو عزت کا خیال ہوتا ہے وہ کیسے بتائے اتنی ہے، تو ایسے ہی جو ہے نا ایک امام صاحب تھے وہ دلہا دلہن بیٹھے ہوئے تھے نکاح کرانے کے لیے، دلہن پہ پردہ تھا گھونگٹ، تو امام صاحب نے قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، نکاح کے بعد دلہا نے پوچھا کہ مولوی صاحب کتنے پیسے ہوئے، مولوی صاحب کو شرم آ رہی تھی پورے پورے بتاتے ہوئے جو ان کا بنتا ہے، मौली साहब ने कहा बस दुल्हन जितनी खूबसूरत तुम्हें लगे उस हिसाब से दे देना। उनका ख्याल था दुल्हन है जाहिर अच्छी लगेगी इनको, तो 50-60 हजार तो कहीं नहीं गए। जितनी जितना हुसन तुम्हारी दुल्हन में है, जितनी अच्छी तुम्हें दुल्हन लगे, जितनी खूबसूरत, बल्कि यूं कहा जितनी तुम्हारी दुल्हन खूबसूरत है ना, इतने पैसे दे देना। उसने 10 रुपए निकाल के दे दिए। अब ये बेचारा देख रहा है यार ये क्या है, तो ज्यादती है मेरे साथ। इत्तेफाक से हवा चली और दुल्हन का घूंघट उतर गया। मौली साहब ने भी देख लिया घूंघट। मौली साहब ने उसमें से 5 रुपए वापस किए। ये भी ज्यादा, ये 10 रुपए आपने ज्यादा दे दिए। किस पे बात बताई ये, क्या वाकया, किस पे बताई ये बात, पता नहीं क्या कहां से कहां। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि तरावी जो भी बात थी, तरावी फ्री में पढ़ा करें, पढ़वाया करें। बाद में किसी को अपनी मर्जी से, वो तो किसी को भी कोई हदिया दे सकता है ना, तो कोई अपनी मर्जी से किसी को कोई भी हदिया दे तो उसका आपस का जाती मामला है। अल्लाह ताला हमें इखलास से काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका।